تو یہاں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں کیا نظر آتے ہیں؟ جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، حالانکہ نبوت دونوں کو ملی تھی، لیکن پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کو چنا تھا نا. ہارون علیہ السلام تو ان کی دعا سے چنے گئے تھے، اگرچہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے. تو اللہ کے دین کے کام کے لیے اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو اس کام کے کرنے کا اہل ہوتا ہے، وہ جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین کے لیے کچھ کرے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے پیکر خاکی یعنی اس جسم میں جان پیدا کرے، یعنی قوت ہونی چاہیے اس کے اندر. اسلام مسکین نہیں. یہاں جسمانی قوت، محض جسمانی قوت بھی کافی نہیں ہوتی، کوئی پہلوان نہیں چاہیے. اس سے مراد یہ نہیں کہ دین کے کام کے لیے پہلوانی آنی چاہیے، مراد اس سے یہ ہے کہ ایمان کی قوت اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی حفاظت نہایت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ قوت والا مومن زیادہ بہتر ہے کمزور مومن سے، اور دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی بھلائی دونوں کے اندر ہے، لیکن جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کمزور سے. کیونکہ اگر طاقتور لوگ جسمانی، ذہنی، علمی، عقلی اعتبار سے دین کی خدمت کریں گے تو وہ دین کو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے لے جائیں گے بنسبت کمزور لوگوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا مانگتے تھے، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو، ابو جہل کا نام ہے، ان میں سے کسی ایک کو کیا کر اسلام کی توفیق دے. اور آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس سے مسلمانوں کو ایک نئی قوت نصیب ہوئی اور دین کے کام کو ترقی نصیب ہوئی. اور ساری تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ ہیروز پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں آپ نے صلاح الدین ایوبی کا پڑھا ہے ابھی یا نہیں، پڑھ لیا ہے، اسی طرح سلطان محمود غزنوی اور دیگر جو ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے، ان ہیروز میں سے، ان سب کے اندر یہ چیز بہت واضح نظر آتی ہے. میں کبھی سوچتی ہوں اس دور میں زیادہ کیوں تھے اور آج کم کیوں؟ اس کا جواب کوئی دے گا مجھے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ کہ ہیں اب بھی بہت سارے، لیکن وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. ہیں اب بھی، لیکن وہ اسلام کی مدد کرنے کی بجائے اسلام کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ آج ٹیلنٹ نہیں ہے، جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، میجورٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کی، آپ ذرا بیٹھے ان کے پاس کس طرح اسلام کے خلاف بولتے ہیں، ساری طاقت قلم کی، زبان کی، ہر چیز کی کس میں لگ رہی اسلام کے خلاف. اٹھائیں کوئی نیوز پیپر، کوئی میگزین، کوئی انگریزی نیوز پیپر اٹھائیں، بہترین لکھنے والے لوگ موجود ہیں، بہترین ٹیلنٹ ہے. میں ایک ایک چیز پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یا اللہ، اور میں صرف دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ یا اللہ ان لوگوں کے قلم کو اسلام کے لیے استعمال کر لیں. ہماری جتنی انٹیلیجنشیا ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی اسلام سے بدگمان ہے نا. کتنا افسوس ہوتا ہے نا بعض اوقات دیکھ کر. اور میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتی تو ایک ہی جملہ میری زبان پہ ہوتا ہے، یا لیت قومی یعلمون. سورۃ یاسین میں ایک شخص جو مر گیا تھا اور اس نے ایمان کی وجہ سے اس کو جو جنت ملی، تو اس کا دل چاہا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ یہ جنت کیا ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی ہم نے وہ آخری جنت نہیں دیکھی، مگر یہ جو دین اور قرآن کا خزانہ ہے، اس میں انوالو ہونا بھی کسی جنت سے کم نہیں، جو روحانی خوشی انسان کو نصیب ہوتی. جب کوئی اسلام سے، قرآن سے بدگمان ہوتا ہے تو اسے یہ سوچتی ہے، علی تک قوم یعلم، کاش ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان کی زندگی سے کیا چیز مسنگ ہے، ان کو پتا نہیں، یہ جانتے نہیں، اسی لیے ان کی صلاحیتیں اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ کہ پوری قوت اس پہ لگا دی جائے کہ ان کو پتا کرا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کے حریف بن جائیں ہم. عموماً ہمارا دیندار طبقے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو اپنا دشمن قرار دے دیتے ہیں ہم، اور پھر ان کے خلاف محاذرائی قائم کر لیتے ہیں. ان تک علم پہنچانے کی بجائے، بات پہنچانے کی بجائے، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو سب پتا ہوگا یا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن کہاں سے لے وہ؟ انتظام کیا ہے ان کا پتا کرنے کا؟ جس اعتبار سے سکل اور نظریات میں ترقی کیا، کیا اسلام کو بھی اسی اعتبار سے پیش کیا گیا؟ نہیں، کوئی محنت اس کے لیے تو نہیں ہوئی. پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ سمجھ بوجھ کر بھی غلط کر رہے ہوں گے، لیکن اکثریت میری سمجھ کے مطابق ایسے لوگوں کی ہے کہ جو بے سمجھے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انجانے میں، پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کسی نے مجھے کچھ نعتیں بھیجی کہ یہ چیک کر دیں ان میں کوئی شرک کے الفاظ تو نہیں. تو میں ان کو پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ ان میں کیا میسج ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ اس وقت ہے نہیں، میں واپس کر چکی ہوں، کبھی میں آپ کو وہ سناؤں. تو اب آپ کے اندر بھی اتنی نظر تو پیدا ہو چکی ہے کہ آپ خود جج کر لیں کہ پورے سال میں جو ایک اسلامی فنکشن ہوتا ہے ہمارے مختلف اداروں میں، مثلا ابھی کچھ دن تک فرسٹ وومن بینک میں ہو رہا ہے میلاد، انہوں نے انوائٹ کیا مجھے، لیکن میں یہاں نہیں ہوں گی ٹاک کے لیے. اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری پڑھی لکھی خواتین ہوں گی نا، ذرا بینک میں کام کرنے والی ہیں تو ان پڑھ تو نہیں ہیں. یہ سال بھر میں ایک اسلامک فنکشن کریں گی، اس کے علاوہ تو کوئی اور چانس موقع نہیں ہوتا. رمضان میں عموماً یہ نہیں سوچا جاتا، یا کسی اور مہینے میں کچھ ایسا نہیں سوچتے. تو ایک ربیع الاول میں ہمارا ہر ادارہ، ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ اسلام کے نام پر کوئی کام کریں. تو وہ جو اسلام کے نام پر تھوڑی سی کوشش ہوتی بھی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، لوگ کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا حاصل کر کے اٹھتے ہیں. ٹیلی ویژن پر بھی میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر مجھے بھی آپ سب کو دیکھنے جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو میں ہمیشہ کسی بھی ایسی مجلس میں بیٹھ کر یہی سوچتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، کہ یہاں سے کیا لے کر اٹھ رہے ہیں، کیا میسج لیا انہوں نے. اور عموماً میسج والا حصہ کم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ زیادہ زور کس پہ ہوتا ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر، یا ان کے غم میں خود کے رونے کے اظہار پر کہ ہم بہت رو رہے ہیں آپ کے لیے. ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، سچی بات ہے. اگر کوئی روتا ہوتا تو سب کچھ سنت کے مطابق ہوتا ہے. جب سنت کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ رونا بھی ایک دکھاوا ہے. جس چیز کے لیے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا، پھر چین نہیں آتا جب تک وہ کام کر نہیں لیتا انسان. تو میں مختلف لوگوں سے پھر سوال کر کے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ سب یہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. مجھے یہ نظر آیا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، آلٹرنیٹ کوئی نہیں. انہوں نے یہ کتاب سے دیکھی نہیں، اس کی گہرائی تو پائی نہیں. اس خزانے کو تو ان ٹچ مقدس کتاب سمجھ کے محفوظ کیا ہوا ہے، اور کس سے کہانیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک تو دین یہی ہے. پھر جب کچھ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ اس کا نہیں اڑا رہے ہوتے، قرآن کا نہیں اڑا رہے ہوتے، وہ ان ریچولز کا، ان رسموں کا اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ اصل اسلام سمجھتے ہیں. کیونکہ اس کو تو ڈھانپ سمیٹ لپیٹ کے معزز محترم کتاب کے طور پہ ہم نے اتنا سنبھالا ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھ بھی لیا تو بے ادبی ہو جائے گی. تو پھر کیا ان لوگوں کو صرف حریف سمجھتے رہیں گے؟ ان کے خلاف محاذ جنگ قائم کیے رکھیں گے؟ خیرخواہی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے. وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی دین سے محبت رکھتے ہیں، لا علمی میں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں کہ ہم ان کو الزام تراشی شروع کر دیں. میں نہیں کہتی کہ ان میں سے سب بالکل ہی اس قسم کے ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ کالج میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, تو مجھ سمیت آپ سمیت ہم سب کا اپنا کیا حال تھا قرآن پڑھنے سے پہلے, کیا تھا؟ ویسا ہی نا جیسے باقی قوم کا ہے, ایسے ہی تھے. اگر ہم کو قرآن نہ ملا ہوتا تو ہماری سوچ کیا ایسی ہوتی؟ ہوتی کبھی نہ ہوتی, کم از کم میری تو نہ ہوتی. پھر ہم دوسروں کے لیے رعایت کیوں نہیں رکھتے, سافٹ کارنر کیوں نہیں رکھتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر عبادت کا جذبہ موجود ہے. جب اس کو ڈائریکشن نہیں ملتی تو وہ اپنے اس جذبے کو کسی اور چیز کے اندر لگا دیتا ہے. کبھی وہ دولت کو پوجنے لگتا ہے, کبھی وہ کسی فلاسفر کو پوجنے لگتا ہے, اس کے فلسفے اور اس کے شعر اور اس کی باتیں دن رات کرتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تھا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, کہ اسی طرح پہلے تم بھی ایسے ہی تھے, اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں اسلام کی نعمت دی. تو جب تمہیں اللہ نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا تو تمہارا فرض بھی بنتا ہے کہ دوسروں کے لیے اس نعمت کو عام کرو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی, اے رب مجھے معاف کر دے. یہ کس بات پہ معافی مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ وہ جو شدید ریاکشن کیا تھا نا انہوں نے, والے اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. اور دوسری طرف بچڑے کو معبود بنانے والوں کے لیے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا, سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اتَّخَذُوا الْعِجْلَ, الہ نہیں لفظ آیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ, اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے, ثم تابوا من بعدها, پھر ان کے بعد توبہ کر لی, غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لی, وآمنوا, اور ایمان لے آئے, کیونکہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے نا, اس لیے دوبارہ آمنوا, ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, تو بے شک تیرا رب ان کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شرک کا گناہ بھی توبہ کرنے کے بعد معاف ہو جاتا ہے, توبہ سے شرک کی بھی معافی ہو جاتی. ولما سکت عن موسى الغضب, جب چپ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ, یعنی غصہ ٹھنڈا ہوا, تھم گیا, خاموش ہوا, سکون ہو گیا, اخذ الالوا, پھر تختیاں اٹھا لی, جو پھینکی تھی وہ پھر خود ہی اٹھا لی. وفی نسختہا, اور اس کے نسخے میں, اس کی تحریر میں, ان کے مضامین میں, نسخہ کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو. نسخہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا, خط نسخ کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے. تو مراد کیا ہے یہاں؟ وہ مضامین جن پر تحریر دلالت کرتی ہے. نسخہ کا ایک اور معنی اصل, جس سے نقل کیا جائے, اور نقل شدہ بھی نسخہ ہوتا ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یا تو اصل تختیاں مراد ہیں, یا پھر وہ جو ٹوٹ گئی تھیں ان سے کاپی جو کی وہ مراد ہے. نسخہ سے مراد کاپی، ٹرو کاپی، نقل. وفی نسختہا، یعنی نسخہ کا ایک معنی تحریر، یعنی ان الواح کی تحریر میں، اور دوسرا معنی ان کی نقل کاپی میں. ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کتاب سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ کتاب ہدایت اور رحمت کا سبب کن کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگ ہماری میعاد کے لیے، ہمارے مقرر یا طے شدہ وقت کے لیے. اب یہ کیا قصہ ہے، یہ کون سے 70 لوگ اور کہاں جا رہے ہیں، اور کون سی طے شدہ وقت مدت یا میعاد ہے؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تختیاں دکھائیں اور بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ تورات دی ہے، یہ کتاب دی ہے، یہ حکم ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تفصیل ہے، تو انہوں نے کہا ہم نہ مانیں گے جب تک ہم خود نہ سنیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں، ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. کیا پتا آپ وہاں بیٹھ کے پہاڑوں پہ خود ہی لکھ کے لے آئے ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 70 لوگوں کو فلاں وقت پہ لے آؤ. تو وہ جو مقرر وقت تھا وہ ہے میقات. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بات سننے کو نہیں گئے تھے، بلکہ دراصل وہ جو بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے اس کی باقاعدہ فارمل معافی مانگنے کو گئے تھے کہ وہاں جا کر توبہ استغفار کرتے ہیں ساری قوم کی طرف سے، ان کے نمائندے بن کر. بہرحال وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ نہیں، جب تک ہم اللہ تعالی کو کلام کرتے نہ سن لیں ہم نہیں مانیں گے. اور پھر یہ کہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں. ان کے مطالبے پر مطالبے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور ان پہ ایک سخت زلزلہ آیا اور سب کے سب مر گئے. فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو زلزلے نے پکڑا، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، یہاں لا کر کیوں کیا، یہ قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی، ان کے 70 لوگ یہاں مر گئے، میں کیا منہ دکھاؤں گا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ مطالبہ تو چند لوگوں کا تھا، اسے سب کی شامت آ گئی. ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی. تدل بها من تشا وتهدی من تشا، آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہر آزمائش ہر انسان کے لیے یہی معنی رکھتی ہے کہ یا اس کے بعد انسان بہک جاتا ہے، اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور دور نکل جاتا ہے، یا پھر اس میں کامیاب ہو کر اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. تو آزمائش سے دونوں خطرے ہوتے ہیں، انسان بھٹک بھی سکتا ہے اور انسان ہدایت بھی پا سکتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا سرپرست ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، آپ ہم کو معاف کر دیں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے توبہ کی آپ کی طرف، ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کی وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا گیا، کیونکہ ہدنا الیک ہادہ بمانا ہدایت پائی، رجوع کیا۔ بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی، ہادہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پشیمانی اور نرمی کے ساتھ حق کی طرف پلٹنا، پشیمانی اور نرمی کے ساتھ حق کی طرف پلٹنا۔ انا ہدنا الیک، ہم پشیمانی کے ساتھ آپ کی طرف پلٹتے ہیں۔ قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیبو بہ من اشاء، میں جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیئن، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ فسأكتبها للذین یتقون، ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کس کو لکھ دوں گا؟ رحمت کو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ تقوی اختیار کرنا، زکات دینا، اور اللہ کی آیات کو ماننا۔ ہم سب رحمت کے محتاج ہیں، رحمت کے متلاشی ہیں، اور رحمت ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ اب یہ اہل کتاب کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت میں سے حصہ پاؤ، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی اختیار کرو، زکات دو، اللہ کی آیات کو مانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرو۔ صرف ماننا نہیں، کیا کہا گیا؟ یتبعون، تو اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ ورقے اٹھا لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یا اس کی کچھ اہم باتیں لکھ کے لے آئے تھے، یا لکھوا لائے تھے، یا ان کے کسی اہل کتاب دوست نے ان کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کیا اظہار کیا تھا؟ ناراض ہوئے تھے، اور کیا فرمایا؟ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو انہیں میری ہی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ اپنی شریعت کی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور امی بھی ہیں۔ اور ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ مکتوباً، لکھا ہوا ملتا ہے۔ کس میں؟ تورات میں اور انجیل میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحمنا ہے، اس کا معنی ہے محمد۔ میم نون ہے، میم نون الف، منحمنا۔ ہاں، انجیل میں احمد ہے، قرآن پاک میں آتا ہے۔ منحمنا کا معنی ہے محمد، اور انجیل میں احمد آتا ہے، لیکن نصارہ نے اس انجیل کو چھپا دیا۔ اس صدی میں اٹلی کے ایک کتب خانے سے برنباس کی انجیل ملی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ یا امرهم بالمعروف، وہ نبی کیا کرتا ہے؟ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھی نا، یہود پر پیچھے پڑ چکے نا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، لیکن اگر وہ اسلام لے آئے تو وہی چیزیں ان کے لیے کیا ہو جائیں گی، حلال. تو ان کو کیا نقصان ہے، فائدہ ہی ہے. اسی طرح پچھلی شریعت میں نفس کے بدلے نفس کا قتل، دیت یا معافی نہیں. یا اسی طرح یہ کہ جس کپڑے پہ نجاست لگ جائے اس کو کاٹا ہی جائے گا، دھو کے صاف نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آسانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اسی لیے کیا فرمایا، یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور کچھ ناپاک چیزیں جو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی تھی اس کو کیا کیا، حرام قرار دیا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور اتار کر رکھتے ہیں آپ ان سے ان کے بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اہل کتاب سے وہ بوجھ اتارے جو ان پر لدے ہوئے تھے، جس کی ابھی میں نے مثال دی. ان کے ہاں کیا تھا کہ اگر کسی کپڑے پہ کوئی نجاست لگ جائے تو وہ دھو کے نہیں پاک ہوگی، اس کو کاٹنا پڑے گا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر یہ حکم ہمارے لیے بھی ہوتا تو بچوں والی مائیں کوئی اچھا کپڑا بنا نہ سکتے، کہ کچھ لگ گیا تو کاٹنا پڑے گا، اس لیے اب کون پیسے ضائع کرے. تو یہ بوجھ تھے جو ان سے ہٹا دیے گئے. والاغلال، اور طوق یا بیڑیاں جکڑے ہوئے، التی کانت علیہم، جو ان پر پڑی ہوئی تھی، جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. وہ بندشیں کھولی جن میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بالحنیفیت السمحت السہلت، میں ایک ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو یکسو ہے، آسان ہے، سہولت والا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے خود سے دین کو بڑا ہی بوجھل کر لیا، ہم نے پھر وہ جکڑ بندیاں اپنے اوپر لگا لی، پھر خود ساختہ پابندیاں ڈال لی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا تھا، ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر منانا شروع کر دیا. اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہے. آپ نے خود کبھی نہیں منایا تھا، نہ صحابہ کرام نے کبھی منایا، جس کا میلاد بولتے ہیں نا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بنایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. چوتھی صدی میں عراق کے شہر اربل میں ایک بادشاہ جس کا نام شاید مظفر الدین تھا، اس نے پہلی دفعہ یہ کام کیا. پھر اس سے یہ رسم ایجاد ہوئی اور مختلف علاقوں میں پھیلتی گئی، کیونکہ رسموں میں اٹریکشن بڑی ہوتی ہے نا، تو جلدی پھیلتی. اور اب کیا ہے، دین کے نام پر اگر کوئی کام باقی ہے تو یہی ہے، اصل مٹ گئی، اور جو چیز تھی نہیں اصل میں وہ عام ہو گئی، اس کی پابندی شروع ہو گئی. آپ دیکھیں کہ نہ تو نعت پڑھنا برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان بن ثابت کے قصائد موجود ہیں، اور شعراء کے بھی ہیں، جو آپ کی موجودگی میں بھی پڑھے گئے. کفار جب آپ کی حذف کرتے تو حضرت حسان ان کو جواب دیتے، اور آپ فرماتے کہ حسان کے شعر ان کے لیے تمہارے تیروں سے بھی زیادہ تیز ہیں. اور جب آپ شعر پڑھتے حضرت حسان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ ان کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ، یعنی اپنے فرشتوں سے ان کی مدد فرما، یعنی ان کو طاقت دے، قوت بخش، کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ دین کے خلاف اگر کوئی اسلحہ استعمال کرے گا تو توڑ اسلحے سے ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی خیالات استعمال کرے گا تو توڑ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سے ہوگا، نہ کہ بم پھینک کر.